بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. یہ کچھ دن سے یہ سلسلہ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، طریق کیا ہے. مختصراً بتا دیا گیا بار بار کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. یہ تو کیسی چیز ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بس ایک ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا. اور شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، کچھ ظاہری ہیں جو ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ باطنی ہیں جو سوچ سے ہوتے ہیں. ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. تو یہ جو باطنی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم کرنا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، اخلاص پیدا کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا، یہ سب باطنی اعمال ہیں. ان کا تعلق سب کا سوچ سے ہے، انسان کی سوچ کی بنا پہ ہوتے ہیں. تو ان کا صحیح کرنا ضروری ہوا، کیونکہ جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے، اول تو شریعت کے حکموں پر پوری طرح سے چلا ہی نہیں وہ. کیونکہ اگر اللہ کی محبت نہیں تو اللہ کی محبت تو فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح نہیں ہے، کم ہے، تو وہ تو فرض ہے. غصہ کرتا ہے تو غصہ تو حرام ہے، حسد کرتا ہے تو حسد تو حرام ہے. تو شریعت پہ پورے طور سے بس وہی چل سکتا ہے، چلے گا، جو کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے اعمال کو بجا لائے. تو اس سلسلے میں کہ یہ باطنی اعمال ٹھیک کیسے ہوں، اس کے لیے ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خود سمجھ میں نہیں آتے باطنی اعمال، خود سمجھ میں نہیں آتے. اور دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تو یہی کہ احکام کی پابندی، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور دوسرے کثرت ذکر. اور کثرت ذکر خود عبادت ہے، اور اس کا بار بار قرآن میں حکم آیا ہے کہ ذکر کی کثرت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں. تو یہ تقریباً خلاصہ ہے اب تک جو عرض کیا گیا. آج تربیت السالک سے، تربیت السالک میں حکیم الامت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں اس سلسلے میں لکھ دی ہیں، اور کچھ لوگوں کے خطوط اور ان کے جوابات بھی دیے دیے ہیں، تاکہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور راستہ صرف ایک ہے کہ باطنی احکام ہی بنیاد ہیں، باطنی جو اعمال ہیں وہ بنیاد ہیں ظاہری احکام کی. جب تک باطنی اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، ظاہری اعمال ناقص رہیں گے. اس لیے عقل مند آدمی ہمیشہ باطنی اعمال کو ٹھیک کرے گا. تو یہ جو ہے، یہ تو فرض ہے، فرض عین فرمایا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرض عین فرمایا ہے، اور تمام ہمارے اکابر نے اس کو فرض عین فرمایا اپنی اصلاح کو. اسی لیے اور قرآن کی آیات سے ہی یہ فرض عین ہے. قرآن میں حکم ہے شکر کرو، صبر کرو، تفویض اختیار کرو، توکل اختیار کرو. تو یہ فرض نہیں ہوا، جیسے نماز کا حکم ہے جیسے اس کا حکم ہے، تو اس کو سیکھنا ضروری ٹھہرا. اب حقوق طریقت، یعنی اگر تم یہ سمجھ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کرو، یعنی اس راستے پہ چلو، چلنا تو پڑے گا. کون کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ ہر مسلمان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ لکھیں، وہ پڑھیں گے آج. فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا جب ارادہ کر لیا تو کچھ کرنا پڑے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، یہی ہے آخرت کا ارادہ کرنا، یہی طریق ہے، اور اس کی کوشش کی جیسی اس کی کوشش ہونی چاہیے، وہ ہو مومن، اور اس کے عقائد صحیح ہونے چاہیے. تو جس نے یہ ارادہ کر لیا تو طریق میں داخل ہو گیا، یعنی راستے پہ چل پڑا، آ گیا. طریق جہاں جہاں طریق کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ جو ہم آپ سب چاہتے ہیں. تو حسب ذیل کام کرنے پڑیں گے، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. نمبر ایک، بہشتی زیور کے 11 حصے اول سے آخر تک ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو احکام ہیں ظاہری اور باطنی سب بہشتی زیور میں آ گئے ہیں. مردوں کے لیے 11 حصے ہیں، عورتوں کے لیے صرف 10 حصے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ بہشتی زیور کے 10 حصے عورتوں کی تمام ضروریات دینیا کے لیے کافی ہیں، علم کے لحاظ سے، یعنی علم دین جتنا چاہیے عملاً وہ عورتوں کے لیے کافی. اور 11 حصے اگر پڑھ لیے جائیں اور ان پہ عمل کیا جائے تو یہ پورا علم ہے دین پہ عمل کرنے کے لیے. نمبر 2، اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے موافق رکھنا پڑیں گی. اب دیکھ لو بہشتی زیور، دعویٰ تو بہت کرتے ہو کہ ہم اس سلسلے میں ہیں یا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو عمل دکھاؤ. سب حالتیں بہشتی زیور کے موافق رکھنے پڑیں گی. اس میں جیسے شادی کا طریقہ لکھا ہے ویسے ہی کرنی پڑے گی. اس میں جن چیزوں کو غلط کہا گیا ہے ان کو غلط مان کے ان سے بچنا پڑے گا. اور نمبر 3، جو کام کرنا ہو اس کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہ ہو تو کرنے سے پہلے علماء اہل حق سے پوچھنا پڑے گا، اس کے بغیر معلوم ہی نہیں ہو سکتا. اور ان کے بدلانے کے موافق عمل کرنا ہوگا. نمبر 4، نماز 5 وقت جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہوگی، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنی ہوگی. عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، یاد رکھیے اچھی طرح. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوں تو بھی افضل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں، اور گھر کے بھی دالان کی بجائے کمرے میں، اور کمرے میں بھی اس کے کونے میں نماز پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعیہ بالکل جائز نہیں، قرآن کی روح سے ہی ناجائز ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے رہو، یہ عورتوں کو حکم ہے. اور اگر بلا عذر غفلت سے رہ جاوے، یعنی جماعت رہ جاوے، تو ندامت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. مسجد کی جماعت، اس کی نماز اتنی اہم ہے. اور اگر مال بقدر زکات ہو، یہ نمبر 5 ہے، اگر مال بقدر زکات ہو تو زکات دینا ہوگی، اور مسائل اس کے بہشتی زیور میں مل جائیں گے. اسی طرح کھیت اور باغ کی پیداوار میں 10واں 20واں حصہ دینا ہوگا، اس کے مسائل زبانی معلوم کر لیے جائیں، علماء کرام سے پوچھ لیا جائے. اگر نمبر 6، اگر حج کی گنجائش ہو تو حج کرنا پڑے گا. اسی طرح گنجائش کی صورت میں عید میں صدقہ فطر اور بقرعید میں قربانی ضروری ہوگی. یہ سب چیزیں جو ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو سب کا وعدہ لے لیتے ہیں، کم و بیش کہ وعدہ کرو، وہی چیز بتائی جا رہی ہے. نمبر 7، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. یہ بھی ان کا دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شریعت کے احکام بتلاتے رہو. آسان طریقہ اس کا پڑھے ہوئوں کے لیے یہ ہے کہ شب و روز میں تھوڑا سا کوئی وقت مقرر کر کے بہشتی زیور اول سے آخر تک اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنا دیں اور سمجھا دیں، اور جب وہ ختم ہو جاوے پھر شروع کر دیں. جب تک ان کو مسائل خوب پختہ یاد نہ ہو جاوے سناتے رہیں، اور ان پڑھ ایسا کریں کہ جو بات دین کی کسی عالم سے سنا کریں اس کو یاد کر کے گھر والوں سے ضرور کہہ دیا کریں. یہ طریقہ ہے عورتوں کی تعلیم کا. اور حکیم الامت اپنے وقت کے مجدد تھے، سب حالات سمجھ کے لکھا، شریعت کے مطابق ہے. باقی اب اس کے علاوہ کوئی نکالے وہ اس کا کام ہے، شریعت کا حکم یہی ہے. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم بہشتی زیور کو تو سننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اگر پڑھ رہا مسجد میں پڑھا جا رہا ہے بیٹھتے نہیں، کیا گھبراہٹ ہے بہشتی زیور سے؟ اور یہ کام تو کرنے پڑیں گے، اس کی لسٹ ہے، اور یہ کام چھوڑنے پڑیں گے، چھوڑنے کی بھی لسٹ ہے. نمبر 1، داڑھی منڈانا حرام ہے. داڑھی کاٹنا جبکہ 4 انگل سے زائد نہ ہو، 4 انگل ابھی نہیں ہے، 4 انگل یا اتنی انگلی لے کر اس کو ناپ لیں، اس سے زائد اگر نہیں ہے تو داڑھی کا کاٹنا جائز نہیں. داڑھی چڑھانا، خیر اب تو اس کا خیال رواج نہیں ہے، کیا اسے چڑھائی جاتی داڑھی؟ ہم اس کو گھما گھما کے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اس کو ایسا کر لیتے ہیں دیکھنے میں لگے کہ بہت چھوٹی سی داڑھی ہے، داڑھی چڑھا لی، یہ بھی جائز نہیں ہے. سر میں چاند کھلوانا، یہ سب ہندوؤں کے طریقے ہیں. کھٹی رکھنا یا آگے سے منڈوانا. ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا حرام ہے، گناہ ہے. یا ایسی لنگی باندھنا جو ٹخنے سے نیچے جا رہی ہو، یا کرتا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کرتا بھی اتنا لمبا لٹکا لیا کہ ٹخنوں سے، وہ بھی وہ حرام ہے. یا امامہ کا شملہ، یہ پگڑی کا جو شملہ ہوتا ہے، جو ایک یا آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا جائز نہیں. جہاں لکھا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا پجامے کا جائز نہیں، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ امامے کا شملہ آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا یہ منع ہے. یا زعفران کا رنگا ہوا یا ناپاک رنگ کا رنگا ہوا کپڑا پہننا، یا ریشمی یا زری کا لباس چار انگل سے زیادہ خود پہننا یا لڑکوں کو پہنانا، یہ سب باتیں 100 سال سے لکھی ہوئی ہیں، 100 سال پرانی کتاب ہے، اور تمام علماء کرام اور تمام اہل حق اس پہ متفق ہیں، کسی نے کبھی اعتراض یا کبھی انگلی نہیں اٹھائی اس پہ. ہمارے لیے پکی پکائی چیز مل گئی، ہم پڑھیں اور عمل کریں تو ہمارا کام بن جائے، کیونکہ اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تب تو یہی کرنا پڑے گا، اور جو اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا اس سے تو خطاب ہی نہیں، اس سے تو خطاب ہی وہ جو چاہے کرے. مردوں کو چاندی کی انگوٹھی، ایک مثقال یا زائد یا سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے. عورتوں کو کھڑا جوتا یا مردانہ لباس پہننا منع ہے. یا باجیدار زیور پہننا، ایسا زیور جس سے آواز آتی ہے، تو آج کل تو بہت کثرت سے عورتوں میں ایسے لباس کا رواج ہو گیا ہے جو بالکل کافرانہ یا بہت ہی بیہودہ ہے. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ پڑھ کے سنایا تھا بحثی زیور سے، کہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تبیز کپڑے کا، لمبی آستینوں والا اور نیچا کرتا ڈھیلا ڈھالا بنایا جائے. یہ ہے، یہ جو آج کل رائج ہے سب غلط ہے. افسوسناک ہے کہ دین دار بھی اس میں مبتلا ہے. یا ایسا کپڑا باریک یا چھوٹا پہننا جس میں بدن کھلا رہے. چھوٹا کا تو یہ حال ہے کہ جس کو دیکھو عورتوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ کپڑا کم پڑ گیا، پورا نہیں تھا، ایسی لگتا ہے لباس کا ہو انداز اسی طرح کا ہے، کچھ کم پڑ گیا تھا. میں نے اپنی بعض محرم خواتین کو کہا بھی کہ آپ لوگوں نے لباس میں کپڑا کم پڑ گیا تھا، کیا ہوا تھا، ایسا کیوں سلواتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا تبھی اس سے بڑا مسلمان عورت ہے. لیکن سارے فیشن کے مطابق سلواتے ہیں. فیشن خود سمجھ لیجئے کہ حرام ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فیشن کو حرام کہا. بھائی اپنی راحت، اپنی ضرورت کے لحاظ سے بنواؤ، فیشن کو کیوں دیکھتے ہیں؟ فیشن تو ننگا کر دے گا. کسی عورت یا مرد کو بری نگاہ سے دیکھنا، نظر ڈالنا کسی نامحرم پر حرام ہے. یا عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ میل جول رکھنا، مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا، یا تنہا مکان میں رہنا، یا بدون سب مجبوری کے سامنے آ جانا اگرچہ وہ پیر ہی ہو یا رشتہ دار ہو. اب یہ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، نندوئی، بہنوئی، جیٹھ، دیور سے پردہ اکثر جگہوں پہ نہیں ہے، اور بعض ملازم کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں ہے. ہرگز سب غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے. چاہے تم کچھ کرو، چاہے کوئی کچھ کر لے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. سب دھوکے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتے ہیں گناہ کے ساتھ؟ اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں سر اور بازو اور کلائی اور پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے. منہ کے سامنے بھی گھونگٹ رہنا بہتر ہے، یہ اس صورت میں جب بہت سخت مجبوری ہو. سخت مجبوری لکھی ہے. اور عمدہ پوشاک اور زیور سے تو سامنے آنا نامحرم کے بالکل ہی برا ہے. اسی طرح نامحرم مرد و عورت کا باہم ہنسنا بولنا، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے. بعض لوگ اپنے گھر کی نوکرانیوں سے بے تکلفی سے باتیں کرتے ہیں بالکل غلط ہے، سخت فتنہ ہے. ختنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا، صاف لکھا ہے اس میں کچھ مشکل ہے. ختنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا، البتہ عین نکاح کے وقت پاس پاس کے مردوں کا جمع کر لینا مضائقہ نہیں، بس اتنی گنجائش ہے کہ نکاح کے وقت آس پاس کے کچھ مردوں کو جمع کریں، اور یہی سنت ہے، باقی اور کوئی چیز جائز نہیں. یا کوئی کام فخر و نمود کا کرنا، جیسے آج کل رسم رسوم کا کھلانا لینا دینا ہوتا ہے، سب نام و نمود. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نام و نمود سے بہت دور تھے. جب رمضان المبارک ہوتا تو تراویح خود پڑھاتے تھے، اور تراویح خود پڑھاتے، اور پہلی رمضان کو جیسی تراویح ہوتی تھی ویسی ختم قرآن کے دن تراویح ہوتی تھی، سر منہ فرق نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی چیز اضافی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی تقسیم مٹھائی کی، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ بات میں نے پڑھی، یہ تو کتابوں میں لکھی ہے، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا بھی اتنا پکا پتا نہیں، کیا پتا میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی، لکھنے والوں نے لکھنے میں غلطی کی. تو جامعہ شفیہ کے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب محتمم، جن کا انتقال ہو گیا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور جامعہ شفیہ کے گرسہ محتمم رہے، یہ بہت ہی کمال کے اور ذہین بزرگ گزرے ہیں، ابھی حال میں انتقال ہوا ہے. ان کو میں نے لکھا چونکہ میرے شیخ تھے، یہ کہ حضرت یہ میں نے پڑھا ہے، لیکن میں آپ چونکہ دیکھے ہوئے تھانہ بھون، آپ ہر سال جاتے تھے اور اپنا ہر کتاب کا پہلا سبق مفتی عبید اللہ صاحب نے حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، پھر مدرسہ دیوبند میں جا کر وہ پڑھتے تھے. تو آپ مجھے بتائیے یہ بات صحیح ہے؟ حضرت نے کہا بالکل صحیح ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نام و نمود کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو سنت کے مطابق ہے وہ کرو. تم دین میں بھی شامل کرو گے نام و نمود کو، دین میں کیا لوگوں سے مخلوق کو مخصوص کیوں بناتے ہو، مخلوق کی پرواہ کیوں کرتے ہو، ہمیں تو جو اللہ کا حکم ہے سنت کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح فضول خرچی کرنا یا کپڑے میں بہت تکلف کرنا، یہ بھی فخر و نمود میں داخل ہے. مردے پر چلا کر رونا، اس کا تیجا دسواں بیسواں چالیسواں وغیرہ کرنا، دور دور سے عرصہ تک میت کے پیچھے آنا، بدون شریعت کے موافق تقسیم کیے ہوئے مردے کے کپڑے خیرات کر دینا، مردے کی کوئی چیز خیرات نہیں کر سکتے جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے، جس کو تقسیم ہونے کے بعد ملے وہ کرے جو چاہے. لڑکیوں کا حصہ میراث میں نہ دینا، بہت عام ہے یہ. اہل حکومت اور ریاست کو غربا پر ظلم کرنا، جھوٹا مقدمہ کر دینا، رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر بنانا یا رکھنا، یا شوق کے لیے کتے پالنا، یا کنکوا اور آتش بازی یا کبوتر بازی مرغ بازی وغیرہ کا شغل کرنا، یا بچوں کو اس کی اجازت اور پیسے دینا، گانا سننا جائز نہیں ہے، دھن کے ساتھ گانا ہے تو وہ جہاں موسیقی حرام ہے وہاں گانا بھی حرام ہے، باجے سے یا بے باجے دونوں طرح سے گانا حرام لکھا ہے، گانا سننا باجے سے یا بے باجے، اسی میں گراموفون بھی داخل ہے، عرصوں میں جانا، بزرگوں کی منت ماننا، فاتحہ نیاز گیارہویں وغیرہ متعارف طور پر کرنا، رواج کے موافق معتد شریف کرنا، تبرکات کی زیارت کے لیے عرس کا سا انتظام کرنا، یا اس وقت مردوں عورتوں کا خلط یا سامنا ہو جانا، شب برات کا حلوہ پکانا یا محرم کو تہوار منانا، یا رمضان میں ختم قرآن پر شیرینی یعنی مٹھائی ضرور کر کے بانٹنا، یا ٹونے ٹوٹ کے کرنا، یا فال وغیرہ کھلوانا، کسی نجومی یا آصف زدہ سے کوئی بات پوچھنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، تجارت میں دھوکہ دینا، بلا اضطرار ناجائز نوکری کرنا، کوئی مستر نہیں ہے کھانے پینے کو ہے اور ناجائز نوکری کرے جیسے بینک کی یا بیمہ کمپنیوں کی نوکری، بالکل حرام ہے. یا جائز نوکری میں کام خراب کرنا، نوکری تو جائز ہے لیکن کام خراب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، دل نہیں لگاتا، وقت تو ضائع کرتا ہے، سب حرام ہے. عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا، یہ تو خیر بہت عام ہے. یا اس کا مال بلا اجازت خرچ کرنا، یا بلا اجازت کہیں جانا شوہر کی اجازت کے بغیر چلے گئے. اور حافظوں کا مردوں پر قرآن پڑھ کر یا تراوی میں قرآن سنا کر کچھ لینا، اسی بھی قسم کا پیسہ قرآن سنانے پہ لینا جائز نہیں ہے. مولویوں کو واعظ پر یا مسئلہ بتلانے پر اجرت لینا، یا بحث مباحثے میں پڑھنا، یا درویش بازار لوگوں کو پیری مریدی کی حوث کرنا، بس ایک شکل بنا لی اور اب پیری مریدی کرنا چاہتے ہیں، یا تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا، یہ فہرست مختصر کرنے نہ کرنے کے کاموں کی ہے. اور اس کی مزید تفصیل حکیم الامت کے دوسرے رسالوں میں اور مواعظ میں مل جائے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل اس کے میں مزید انشاءاللہ، یہ درس مختصر ہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دیکھیں توفیق تو اس کی اللہ میں عطا فرمائے کہ ایک جذبہ دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمیں حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بناؤ. اس کی کچھ خصوصیات ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں. ایسے شخص کو ڈھونڈو، اس کے بعد اپنی رائے ختم کر دو. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اس کے لیے بادنی احکام میں ضرور ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کے بتانے والے کی، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ جیسے جیسے بتاتا جائے وہ کرتے چلے جاؤ تاکہ اللہ والے بن جاؤ.